السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جنوبی ایشیا، نئی دہلی۔
ڈیوڈ ہیڈلی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ممبئی کی ایک عدالت میں بیان دیا اور کہا کہ 2 بار پہلے بھی حملے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
پاکستان،
شمالی افغانستان میں افغان فوج کی بس پر خودکش حملے میں 3 اہلکار ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، یورپی یونین نے پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں بسانے کے لیے ترکی کو 3 ارب ڈالر سے زیادہ کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ اور تائیوان کے شہر تائنان میں 2 زندہ بچ جانے والے افراد کو 17 منزلہ عمارت کے ملبے سے بچا لیا گیا ہے جو 2 روز پہلے آنے والے طاقتور زلزلے میں منہدم ہو گئی تھی۔ اور شمالی کوریا کی طرف سے دور مار راکٹ داغنے کے تازہ ترین اقدام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ممبئی کی ایک عدالت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ممبئی حملوں میں ملوث ڈیوڈ ہیڈلے نے اعتراف کیا ہے کہ 26 نومبر 2011 سے قبل حملوں کی 2 کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ مقدمے کی کارروائی کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ممبئی پر دہشت گردانہ حملوں کے ایک ملزم ڈیوڈ ہیڈلے نے، جو کہ اب سرکاری گواہ بن چکے ہیں، ممبئی کی ایک سیشن عدالت میں نامعلوم مقام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جن 10 دہشت گردوں نے 26/11 کا حملہ کیا تھا، انہوں نے اس سے قبل اسی سال ستمبر اور اکتوبر میں بھی 2 بار حملے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بالآخر وہ 26 نومبر کو اس میں کامیاب ہو گئے۔ ہیڈلی کی طرف سے مہیش جیٹھ ملانی بحیثیت وکیل پیش ہوئے، جبکہ ممبئی پولیس اور این آئی اے کے اعلیٰ افسران اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار بھی عدالت میں موجود تھے۔ بھارت کی قانونی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر ملکی دہشت گرد ویڈیو کے ذریعے اپنا بیان دے رہا ہے۔ اس کی گواہی منگل کے روز بھی جاری رہے گی۔ ہیڈلی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے بھارت میں داخل ہونے سے قبل اپنی شناخت پوشیدہ رکھنے کی غرض سے اپنا نام داؤد گیلانی سے بدل کر ڈیوڈ ہیڈلی کر لیا تھا۔ 26/11 حملوں سے قبل وہ 8 مرتبہ اور حملوں کے بعد 1 مرتبہ بھارت آیا تھا۔ اس کی شہادت صبح 7 بجے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بیان کی تفصیلات بتاتے ہوئے سرکاری وکیل اجول نکم نے نامہ نگاروں سے کہا کہ ہیڈلی بھارتی کشمیر میں تعینات فوج کے خلاف لڑنا چاہتا تھا، لیکن لشکر طیبہ کے ذکی الرحمان لکھوی نے کہا کہ اس کے لیے کچھ مزید جرت مندانہ ذمہ داری طے کی گئی ہے۔ اجول نکم نے مزید کہا کہ ہیڈلی نے میجر اقبال اور میجر علی کے بارے میں انکشاف کیا ہے، جو کہ حملے کے وقت آئی ایس آئی میں تھے۔
ڈیوڈ ہیڈلی نے کئی سنسنی خلاصے کیے۔ اس کا اصلی نام اس نے بتایا کہ داؤد گیلانی۔ اس نے نام 2006 میں چینج کر لیا، ڈیوڈ ہیڈلی، اور یہ نام اس لیے چینج کیا کہ اس کو بھارت میں جا کے کچھ ریکی کرنا تھا، کور سٹوری کرنا، اس لیے اس نے لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 26/11 کے پہلے 2 بار لشکر طیبہ نے انسکسیسفل اٹمپٹ کیے، سپتمبر اور اکتوبر 2008 میں، اور نومبر 2008 میں وہی 10 آتنکوادی جو پہلے 2 بار تھے انہوں نے اٹیک کیا، یہ بار اس کو ساجد میر نے بتائی، یہ اس میں بات بتائی۔
اجول نکم کے دعوے کے مطابق میجر اقبال نے ہی ہیڈلی کو ٹریننگ دی تھی۔ بقول نکم، ہیڈلی نے لشکر طیبہ کے دیگر لوگوں کے بھی نام بتائے ہیں جو ٹریننگ دینے جاتے تھے۔ پاکستان ان حملوں میں آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی یا کسی بھی قسم کی شمولیت کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ بھارت نے حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی کے بارے میں پاکستان کو کئی ڈوزیئر سونپے ہیں۔ وہ ان دونوں پر حملوں کی منصوبہ سازی کا الزام عائد کرتا ہے، لیکن اس کے دیے گئے تمام ثبوت پاکستان کی عدالت میں ناکافی ثابت ہوئے ہیں۔ حافظ سعید نے بھی گزشتہ دنوں ایک تقریر میں حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی اور کہا کہ بھارت ان کی شمولیت کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے فوجیوں کو لے جانے والی بس پر خودکش حملے میں کم از کم 3 فوجی اور 18 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس قسم کے حملے طالبان کے وہ عناصر کروا رہے ہیں جو امن مذاکرات کے مخالف ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے شمالی صوبے بلخ میں پیر کو ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 3 افغان فوجی ہلاک جبکہ 18 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغان حکام نے واقعے کی ابتدائی اطلاعات کے حوالے سے کہا کہ صوبہ بلخ کے ضلع دوہادادی میں افغان نیشنل آرمی کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں فوجی اہلکار سوار تھے۔ عینی شاہدین نے مقامی نامہ نگاروں کو بتایا کہ انہوں نے کم از کم 8 مرنے والے افراد کو دیکھا، جبکہ اطلاعات کے مطابق زخمی ہونے والے اہلکاروں میں 3 خواتین اہلکار بھی شامل ہیں۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مرنے والوں کی تعداد سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ حملے سے 2 روز قبل ہی افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ نے افغان حکومت اور طالبان نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے جلد انعقاد پر اتفاق کیا تھا جو رواں ماہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا 3rd اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ہوا، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ شرکا نے جنگ سے تباہ حال ملک میں مصالحتی عمل کے لائے عمل پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مفاہمتی عمل کا نتیجہ افغانستان میں سیاسی حل، تشدد کا خاتمہ اور دیر پا امن ہونا چاہیے۔ تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں بہت سے متحارب گروپ ایسے ہیں جو امن کی کوششوں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔
اب اس دوران میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ افغانستان میں صرف ایک گروپ نہیں ہے، متحارب کئی ایک گروپ ہیں جن کی ذیلی برانچز بھی بنی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ریڈیکلز ہیں جو بالکل نا امید ہیں اور نہیں چاہتے کسی صورت بھی دنیا میں یا علاقے میں یا افغانستان میں امن قائم ہو۔ تو وہ امن کو تہبالا کرنے کے لیے، امن کو جو ہے تتر بتر کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آج بلخ کا واقعہ ہوا ہے۔
ادھر افغانستان کے صدارتی محل کے ایک محافظ کو مسلح افراد نے شمالی صوبے ننگرہار میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ صوبائی حکومت کے مطابق مذکورہ محافظ اپنے گھر میں تھا جب مسلح افراد نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو گولیاں ماری۔ افغانستان میں امن و مصالحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر افغان حکومت اور امریکی افواج کے کمانڈر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ملک سے بے دخل کیے جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے مسئلے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دونوں جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان کے قوانین کا احترام کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق تارکین وطن کی واپسی کے حوالے سے پاکستان اور یورپی یونین نے تمام تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اتوار کو رات دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ اس بارے میں برسلز میں ایک اجلاس ہوا جس میں تارکین وطن کی واپسی کے بارے میں پاکستان کے تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ آئندہ کسی بھی تارک وطن کی شہریت کی تصدیق اور ان کی منظم واپسی کے سلسلے میں وزارت داخلہ کے وضع کردہ طریقہ کار کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ حکام کے مطابق برسلز میں ہونے والے اجلاس میں جرائم یا دہشت گردی میں ملوث ہونے کی بنیاد پر یورپ سے ملک بدر کیے جانے والے افراد کے بارے میں شواہد کا حکومت پاکستان کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اس معاملے پر اتفاق رائے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تارکین وطن کی منظم انداز میں وطن واپسی ممکن ہو سکے گی۔ یورپی یونین نے اس موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ فریقین نے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا ہے اور اس پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے موسم گرما سے پہلے ایک اور اجلاس پر اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے یورپی یونین کے ساتھ 2010 میں غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان بھیجنے سے متعلق ایک معاہدے کو گزشتہ سال نومبر میں عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ اس موقع پر پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ قوائف کی تصدیق اور وزارت داخلہ کی منظوری کے بغیر پاکستان بھیجے گئے تارکین وطن کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسے مسافروں کو پاکستان لانے والی فضائی کمپنیوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اسی اقدام کے تحت یورپی ممالک سے پاکستان بھیجے جانے والے کئی تارکین وطن کو اسی طیارے میں واپس بھیج دیا گیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ پاکستان آئے تھے۔ پاکستان کے سابق سفیر اشرف قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے بہت سے شہری یورپ میں کسی دستاویزات کے بغیر رہ رہے ہیں، جس سے یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیا وہ واقعی پاکستانی ہے یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔
بغیر ان میکنزم کے جو ہے نا، اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی اٹھا کے بھیج دیں گے اور جن میں کہ یہ بھی نہیں پتا کہ جی وہ سارے پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر اگر پاکستان ان کو دوبارہ واپس کر دے تو پھر اس سے ایک ٹینشن پیدا پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی میکینزم اگریڈ میکینزم ہو جس کے تحت اگر کسی کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے تو پھر کچھ جسٹیفائیڈ ریزنز ہونے چاہیے.
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام خوش آئند ہے کیونکہ بغیر باہمی تعاون کے ایسے معاملات میں پیش رفت ممکن نہیں. پاکستانی وزیر داخلہ کا یہ موقف رہا ہے کہ اگر بیرون ملک کسی پاکستانی پر جرائم یا دہشت گردی کا الزام ہو تو مذکورہ ملک خود اس کے خلاف کارروائی کرے یا پاکستانی سفارت خانے کو ثبوت فراہم کرے تاکہ پاکستان میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے. ہر سال ہزاروں پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کرتے ہیں جن میں سے کئی کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ کے مطابق 2014 میں 90,000 افراد کو دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان واپس بھیجا گیا. ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جو پاکستانی تو نہیں مگر انہوں نے پاکستان سے بیرون ملک کا سفر کیا. پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کو روکنے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ملک بھر میں انسانی سمگلروں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے جس میں اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی فوج نے وزارت خزانہ سے ایک نئے سیکیورٹی ڈویژن اور مزید 28 سیکیورٹی بٹالینز کے قیام کے لیے مزید فنڈز مانگے ہیں. اسلام آباد سے اس کے تفصیل بتائیں گے جلیل اختر.
پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ فوج کو ایک نیا سیکیورٹی ڈویژن بنانے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے. تاہم یہ واضح نہیں کہ نیا سیکیورٹی ڈویژن کس مخصوص مقصد کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے. بیان میں کہا گیا کہ ہفتے کو وزارت خزانہ میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس اجلاس میں پاکستانی فوج کی مختلف ترقیاتی سکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ایک نئے سیکیورٹی ڈویژن کی تشکیل پر بات چیت کی گئی. بیان میں اسحاق ڈار کے حوالے سے کہا گیا کہ حکومت سیکیورٹی کے معاملات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے اور انہوں نے نہ صرف نئی ڈویژن بلکہ فوج کی ترقیاتی سکیموں کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. اس وقت پاکستانی فوج افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے جہاں شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں. تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد محفوظ نہیں جہاں دہشت گردوں سمیت لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ملک کی داخلی سیکیورٹی کے لیے مزید سیکیورٹی فورس کی ضرورت ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور فورسز کی ضرورت پڑ رہی ہے. اسی آپ کو پتا ہے کہ فورسز کا جو سٹرکچر ہے یا اس کا جو کوانٹم ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہوتا ہے جو تھریٹ ہے پاکستان کی سروائیول اور سیکیورٹی کو. اور ابھی چونکہ ہمیں یہ فارن انویڈرز بھی ہیں، پراکسی جنگ بھی ہو رہی ہے، انٹرنل ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں جو رئیس شریف صاحب نے کہا، تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم اس کو بیف اپ کر کے پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. اور اس لیے یہ مومنٹری ہے، جب یہ سچویشن امپروو ہوگی تو یہ چیزیں ڈسبینڈ ہو جائیں گی.
پاک فوج نے جون 2014 سے قبائلی علاقوں میں ضرب عزب کے نام سے بھرپور سیکیورٹی آپریشن شروع کر رکھا ہے. اس وقت سے اب تک فوج نے ملک کے شمالی علاقوں میں کی گئی فضائی کاروائیوں اور ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشنز میں ہزاروں مشتبہ شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم ملک میں دہشت گردی کا خطرہ بدستور موجود ہے اور 29 دسمبر سے اب تک پاکستان کے مختلف حصوں میں 4 مولک حملے ہو چکے ہیں جن میں گزشتہ ماہ باچا خان یونیورسٹی پر کیا جانے والا حملہ بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ مردان میں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والے ادارے، نادرا کے ایک مرکز، خیبر ایجنسی کے شہر جمرود میں سیکیورٹی چیک پوسٹ اور کوئٹہ میں پولیو کے ایک مرکز کے قریب حملے کیے گئے جن میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
تائیوان کے شہر تائنان میں 2 زندہ بچ جانے والے افراد کو اس 17 منزلہ عمارت کے ملبے سے بچا لیا گیا ہے جو 2 روز پہلے آنے والے طاقتور زلزلے میں منہدم ہو گئی تھی اور اس میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام نے بتایا ہے کہ ساو وی لنگ نامی عورت پیر کے روز اپنے شوہر کی لاش کے نیچے پائی گئی. اس جوڑے کے 2 سالہ بیٹے کی لاش قریب ہی سے ملی ہے. ہنگامی کارکن اس خاندان کے مزید 5 افراد کو تلاش کر رہے ہیں. میئر لائی چنگ تھی کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والا دوسرا فرد ایک مرد لی سونگ تیان ہے جو ہوش میں ہے اور باتیں کر رہا ہے. تائنان شہر کی حکومت کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل لیو شی چونگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 300 سے زیادہ افراد کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے تو تقریباً 100 ابھی لاپتہ ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ریکٹر اسکیل پر 6.6 شدت سے آنے والے زلزلے سے 20 لاکھ آبادی پر مشتمل تیانن شہر میں کم از کم 36 افراد ہلاک جبکہ 500 زخمی ہو گئے تھے۔ یہ زلزلہ چینی کیلنڈر کی سب سے اہم تعطیل نئے سال کے موقع پر آیا، جس سے 250 افراد اپنے رہائشی اپارٹمنٹس میں پھنس گئے۔ شامی پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں بسانے کی ترکی کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ترک امدادی کارکن دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر موجود شامی پناہ گزینوں کو شامیانے اور دوسری ضروری اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ ترک نائب وزیراعظم نومان کرتلمس نے سی این این کے ترک ٹیلی ویژن کو اتوار کے روز بتایا کہ ترکی نے پہلے ہی 30 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جگہ دے دی ہے، جن میں سے زیادہ تر شامی ہیں۔ ترکی نے شام کے ساتھ سرحد پر اپنا اون کوپیان کا راستہ بند کر دیا ہے، جو شام کی باب السمام سرحد کے سامنے ہے اور جہاں ہزار ہار شامی اتوار کے روز سے جمع ہیں اور سرحد کھلنے کے انتظار میں یہ ان کا تیسرا دن ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 35,000 شامی سرحد پر منتظر ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم اپنے بھائیوں کو اپنی سرحد میں داخلے کی اجازت دیں گے، لیکن یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ سرحد کھولے جانے سے پہلے کیا واقعہ ہونا ہے۔ اسی اثنا میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل، جن کے ملک نے 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پچھلے سال اپنے ملک میں پناہ دی ہے، پیر کے روز انقرہ میں صدر اردوان اور وزیراعظم داوتوغلو سے بات چیت کر رہی ہیں۔ یورپی یونین نے ہفتے کے روز ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے ساتھ اپنی سرحد کھول دے۔ یورپی یونین ملکوں نے پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں بسانے کے لیے ترکی کو $3 ارب سے زیادہ کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ اور صدر اوباما کے الچی کے کرد باغیوں کے قبضے میں شمالی شام کے ایک شہر کے دورے کے ایک ہفتے بعد ترکی کے صدر نے امریکہ پر سخت تنقید کی ہے۔ اتوار کو ترکی کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے بیان میں صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکہ کو اتحادی کے طور پر ترکی اور کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بات امریکی ایلچی بریٹ میک گرگ کے کوبانی دورے کے بعد کہی گئی، جہاں کرد باغیوں کے مسلح بازو نے امریکی فضائی کاروائیوں کی مدد سے ایک سال قبل داعش کو پسپا کیا تھا۔ شمالی کوریا کی طرف سے دور مار راکٹ داغنے کے تازہ ترین اقدام نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں یہ تشویش پیدا کر دی ہے کہ یہ ملک دور مار میزائلوں کے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اتوار کے روز شمالی کوریا کی سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی کہ اس ملک نے مغربی ساحل پر ٹونگ چینگ ری میں راکٹ داغنے کے مقام سے ایک دور مار راکٹ فضا میں بھیجا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا حکم ملک کے رہنما کم جونگ ان نے دیا تھا اور یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا، اور یہ کہ پیونگ یانگ یہ تجربات کرتا رہے گا۔ جنوبی کوریا کی صدر پارک گوئن ہائی نے فوری طور پر اس تجربے کی مذمت کی۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے بھی سخت مذمت کی
ہے۔
ہم بین الاقوامی برادری کے ساتھ قریبی رابطے کے بعد مکمل جواب دیں گے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں امریکی سفیر سمنتھا پاور نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جائے۔
The DPRK will continue to escalate tensions in the absence of a strong and forceful response from the international community.
اگر عالمی برادری نے مضبوط اور پوری قوت کے ساتھ رد عمل ظاہر نہ کیا تو ڈی پی آر کے یعنی عوامی جمہوریہ کوریا کشیدگیوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ شمالی کوریا کے ایٹمی اور دور مار میزائلوں کے پروگرام میں اضافہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ نہ صرف شمالی کوریا کے ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہے بلکہ پوری دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمنتھا پاور کے۔ پیونگ یانگ کا اصرار ہے کہ یہ تجربہ پرامن خلائی مشن کے لیے ہے، مگر بین الاقوامی ذمہ داریوں سے اس کا بظاہر انحراف اس مشن کے مقاصد پر سوال اٹھاتا ہے۔ بہت سے مغربی مبصرین کو شبہ ہے کہ پیونگ یانگ دور مار میزائلوں کی اپنی ٹیکنالوجی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کے مطابق خلا میں سیٹلائٹ بھیجوانے کی یہ ٹیکنالوجی کوئی ایٹمی ہتھیار بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تعزیروں کے تحت شمالی کوریا پر ایٹمی تجربات یا دور مار میزائلوں کی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحر ایجین میں 35 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں جو ترکی سے یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترک ساحلی محافظوں نے 7 افراد کو بچا لیا ہے جن کی 2 کشتیاں 2 علیحدہ واقعات میں ترک ساحل کے قریب ڈوب گئیں۔ ترک میڈیا کے مطابق یہ کشتیاں ترکی کے ساحل کے قریب ڈوبیں۔ امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار 2 روز میں اپنے صدارتی مہم کے پہلے بڑے روایتی انتخاب کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ ہے نیو ہیمپشائر میں ہونے والا پرائمری انتخاب۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز ووٹنگ سے قبل ہونے والے آخری مباحثے میں امیدواروں نے خارجہ پالیسی پر تند و تیز گفتگو کی اور اپنے حریفوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ نیو جرزی کے کرس کرسٹی نے سب سے زیادہ غضبناکی کا اظہار کیا، جنہوں نے مباحثے کے آغاز میں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا،
You have not been involved in a consequential decision where you had to be held accountable. You just simply haven't.
آپ ایک ایسے اہم فیصلے میں شامل نہیں رہے جہاں آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ الفاظ تھے نیو جرزی کے گورنر کرس کرسٹی کے، اور جیب بش نے بھی جو رایاما کے جائزوں میں پیچھے ہیں مسٹر روبیو کو تنقید کا ہدف بنایا۔ انہوں نے کہا،
مارکو روبیو از اے گفٹڈ پالیٹیشین، and he may have the skills to be a president of the United States, but we've tried it the old way with Barack Obama.
مارکو روبیو ایک خدادہ صلاحیت کے حامل سیاستدان ہیں، اور وہ ممکن ہے امریکہ کے صدر بننے کی مہارتیں رکھتے ہوں، لیکن ہم اسے براک اوباما کے ساتھ ایک پرانے انداز میں آزما چکے ہیں، جہاں بھرپور خوش گفتاری اور فصاحت و بلاغت تو تھی جو ہمیں ملی، لیکن ہمیں ایک لیڈر نہیں ملا، ہمیں ایک ایسا شخص ملا جو ملک کو منقسم کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر جیب بش کے۔ مارکو روبیو کو ریپبلکن انتظامی شعبے کی ایک پسندیدہ شخصیت سمجھا گیا ہے، خاص طور پر اس کے بعد جب انہوں نے گزشتہ ہفتے آیووا میں منعقدہ ملک کے نامزدگی کے پہلے مقابلے میں اپنی متوقع تیسری سے بہتر پوزیشن حاصل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو ہیمپشائر میں رایاما کے جائزوں میں سب سے آگے ہیں، اور انہیں آیووا میں اپنی مایوس کن دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا نتیجہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صدر بننے کی صلاحیت اور مہارتیں رکھتے ہیں۔ مباحثے کی رات خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے سوال شمالی کوریا کے میزائل لانچ پر کسی بھی امیدوار نے اس الگ تھلگ ملک کے لیے اقدامات سے متعلق بظاہر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا۔ مسٹر ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ شمالی کوریا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کو مداخلت کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریٹک جانب کے رایاما کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ قرار دینے والے برنی سینڈرز کو نیو ہیمپشائر میں، جو ان کی آبائی ریاست کی پڑوسی ریاست ہے، ہلری کلنٹن پر بھاری سبقت حاصل ہے۔ سینیٹر حال ہی میں رایاما کے متعدد قومی جائزوں میں بھی مس کلنٹن کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
غلام علی غزل گائکی کے بعد اب اداکاری کریں گے، تفصیل سنیے فکرو فن میں۔
تمہارے خط میں، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں، اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے۔
کل 14 کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کل 14 کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ کل 14 کی رات۔
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹر دا فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے۔ وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں۔ کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ شعیب الیاسی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے فلم میں کام کرنے کا کہا تو وہ انکار نہ کر پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کام کرنا گائیکی سے زیادہ مشکل ہے۔
پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، یہ پاگل دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا
غلام علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میوزک آرٹ اور کلچر سے دوریوں کو قربتوں میں بدلا جا سکتا ہے۔
ہنگامہ ہے
وہ 29 جنوری کو ممبئی میں فلم گھر واپسی کی میوزک لانچ میں بھی شرکت کریں گے۔
چھپکے چھپکے رات میں آنسو بہانا یاد ہے، چھپکے چھپکے رات میں آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، چھپکے چھپکے رات
گھر واپسی میں غلام علی کے ساتھ الوک ناتھ، فریدہ جلال، دیپک تجوری اور زرینا وہاب بھی اداکاری کریں گے، جبکہ سنیدھی چوہان، سونو نگم اور شان بھی فلم میں غلام علی کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔
پردے کا کونا دفتن کھینچ لینا وہ میرا، پردے کا کونا۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان،
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے۔
اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ سدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ، صحت، سیاحت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس۔
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے، وہ بہت ضروری ہے۔
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی، ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے۔
ایز اے اسٹوڈینٹ سدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے۔
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں، یہاں کی زبان، یہاں کے ادب، یہاں کی ثقافت کے حوالے سے، یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت۔
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے سدائے جہاں، وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے ایف ایم 99 پر اتوار کی شام 6 بجے۔ ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJ Radio۔ صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قوانین انصاف اور انسانی حقوق نے پیر کے روز ہندو شادی کے قانون کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے قانون اور انصاف نے ہندو میرج ایکٹ 2015 کے مسودہ قانون کو منظور کر لیا ہے، جس کے بعد اب قانون سازی کے لیے اس مسودے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے قانون ساز رومیش کمار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بل کے تحت ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کم عمری کی شادی پر جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ رومیش کمار نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے اس بل کی منظوری ایک اہم پیش رفت ہے۔
بل کے ساتھ اگر کوئی کام کرے تو آپ کو اس کے اندر نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ میں نے 3 سال اس بل کے اوپر محنت کی اور میری خواہش تھی کہ میں آل اوور پاکستان یہ بل کراؤں، اور آج میری محنت رنگ لائی اور آج نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی لا اینڈ جسٹس کی، اسے میں نے یہ بل آج پاس کرا لیا ہے، اور سارا بل میری خواہش کے مطابق، اور جو انہوں نے بعد میں امینڈمنٹ کی تھی وہ بھی میں نے واپس ریکٹیفائی کرا دی ہیں، اور 18 سال عمر جو میری مین پوائنٹ تھی وہ بھی میں نے کروا دیا ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچہ شادی نہیں کر سکے گا۔ ان کی رجسٹریشن پہلے این آئی سی کارڈ کے لیے بھی وہ پریشان ہوتے تھے، پاسپورٹ کے لیے بھی پریشان ہوتے تھے، وہ ساری پریشانیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد علیحدگی سے متعلق بھی اس مسودہ قانون میں شک شامل کی گئی ہے۔ مسودہ قانون میں کہا گیا کہ شادی ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر اس کا اندراج کرانا لازمی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں ہندو برادری کی شادیوں کے اندراج کا کوئی قانون نہیں ہے، اور طویل عرصے سے پاکستان میں موجود ہندو برادری اس بارے میں قانون سازی کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ ملک میں ہندو برادری کی شادیوں سے متعلق قانون نہ ہونے پر سپریم کورٹ بھی پوچھ چکی ہے۔ پاکستان میں آباد ہندو برادری کا یہ موقف رہا ہے کہ شادی کا اندراج ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں ہندو برادری کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ قانون کی عدم موجودگی کے باعث بہت سے قانونی امور میں شادی شدہ حیثیت کو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے اپنے عہدے سے خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مرکزی سیاسی دھارے میں خود کو ڈھالنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پشاور سے رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سردار مہتاب احمد خان کو 14 اپریل 2014 کو صوبے کا گورنر تعینات کیا گیا تھا۔ پیر کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کرتی ہوئے اس کی وجہ خراب صحت بتائی، مگر ایسی اطلاعات بھی ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے سرکاری عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ آئین کے مطابق گورنر اپنے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد 2 سال تک انتخابات میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہوتا۔ حالیہ ہفتوں میں سردار مہتاب احمد خان کے استعفی کی خبریں گردش کر رہی تھی، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ سردار مہتاب احمد خان 1997 سے 1999 تک خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا سیاسی کیریئر 3 دہائیوں پر محیط ہے، اور وہ 1985 سے اب تک 6 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں، جن میں 1988، 1990، 1993، 1997 اور 2013 کے انتخابات شامل ہیں۔ انہوں نے 1990، 1993 اور 1997 میں قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کی نشستوں پر انتخاب لڑا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی طرف سے 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ 2002 کے انتخابات میں بدعنوانی کے الزامات کے باعث حصہ نہیں لے سکے، مگر 2003 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور 2008 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2013 میں وہ قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے، مگر صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئی، جس کے بعد انہیں قائد حزب اختلاف مقرر کیا گیا۔ 2014 میں حکومت کی طرف سے گورنر کے عہدے کے لیے نامزد کیے جانے کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اردو کے معروف شاعر ندا فاضلی کا پیر کے روز ممبئی میں انتقال ہو گیا، ان کی عمر 78 سال تھی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں مرحوم ندا فاضلی کے بارے میں مزید تفصیلات۔
معروف شاعر ندا فاضلی دل کا دورہ پڑنے سے 78 سال کی عمر میں پیر کے روز ممبئی میں انتقال کر گئے۔ وہ 12 اکتوبر 1938 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش گوالیار میں ہوئی تھی۔ ان کا بچپن کا نام مقتدی حسن تھا۔ انہوں نے ندا فاضلی کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ کشمیر کے خطے کا نام فاضلی ہے، ان کے اجداد وہیں سے دہلی منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے گوالیار میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ممبئی چلے گئے۔ غزل گائک جگجیت سنگھ نے ان کی کئی غزلیں گائی ہیں۔ دونوں کی جوڑی کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ جگجیت سنگھ کے یوم پیدائش پر ندا فاضلی کا انتقال ہوا۔ ندا فاضلی اپنے مداحوں اور گلوکاروں کے درمیان منفرد انداز میں دوہے، غزلیں اور نظم پڑھنے کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ انہوں نے ٹی وی سیریل سیلاب، نیم کا پیڑ، جانے کیا بات ہوئی اور جوتی کے ٹائٹل سانگ بھی لکھے تھے۔ ان کی غزلیں کویتا کرشنا مورتی نے بھی گائی ہیں۔ ندا فاضلی نے متعدد فلموں کے نغمے لکھے، جن میں فلم آہستہ آہستہ کے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، فلم سر کے، آ بھی جا آ بھی جا، آپ تو ایسے نہ تھے کہ، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، اور فلم سرفروش کے، ہوش والوں کو خبر کیا، بے خودی کیا چیز ہے، نغمے کافی مقبول ہوئے۔ ندا فاضلی کے انتقال پر فلم اور ادب و شاعری کی متعدد اہم شخصیات نے اظہار رنج و غم کیا اور ان کے انتقال کو ایک عہد کے خاتمے سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ ندا فاضلی ہمارے عہد کے جدید لب و لہجے کے ان شعرا میں اہم مقام رکھتے ہیں جنہوں نے مصلحت اندیشی کو پسند نہیں کیا۔ بقول ان کے، نظم اور دوہے پڑھنے کا ان کا منفرد انداز ان کے مداحوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی داعش کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کی معاونت کے لیے زمینی فوج شام بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش کا کہنا تھا کہ شروع ہی سے ہمارا موقف یہ رہا ہے داعش کے خلاف حقیقی مہم میں زمینی عناصر بھی شامل ہوں۔ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر امریکہ کی زیر قیادت اتحاد شام میں زمینی کارروائی کا فیصلہ کرتا ہے تو اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ قرقاش کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں بھیجے جانے والے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس میں امریکی قیادت کا بہت عمل دخل ہوگا۔ سعودی عرب کی طرف سے اعلان کے بعد ہی شام کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ دمشق اپنی سرزمین پر کسی بھی زمینی مداخلت کی مزاحمت کرے گا اور جارحیت کرنے والوں کو تابوتوں میں ان کے گھر واپس بھیجا جائے گا۔ سعودی عرب کے روایتی حریف ایران نے بھی اس اعلان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ شام سے متعلق لندن میں ہونے والی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں نے شام کی جنگ کی تباہ کاریوں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی کے کاموں، ملازمت کے مواقع اور تعلیم کی فراہمی کے سلسلے میں $10 ارب دینے کے وعدے کیے ہیں۔ تاہم کانفرنس میں حاصل ہونے والی نمایاں کامیابیاں باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب کے آس پاس کے علاقوں میں جاری شدید لڑائیوں کے باعث زیادہ توجہ حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شام کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے عطیہ دہندگان کی عالمی کانفرنس میں جمعرات کے روز پہنچنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دنیا سے یہ درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششوں میں تیزی لائیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive on a day-to-day basis, that is something that should tear at the conscience of all
اگر لوگ روزانہ کی بنیاد پر جینے کے لیے گھاس پھونس اور درختوں کے پتے اور آوارہ اور جنگلی جانوروں کو مار کر ان کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا تمام مہذب لوگوں کے ضمیر پر اثر ہونا چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس صورتحال پر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے۔ اس عالمی کانفرنس میں حکومتوں اور عطیہ دینے والوں کا رد عمل اس سے کہیں بہتر تھا جتنی کہ بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے۔ موجودہ سال 2016 کے لیے $10 ارب دینے کے وعدے کیے گئے، اور پھر 2020 تک مزید $5 ارب کا وعدہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا،
Never has the international community raised so much money on a single day for a single crisis.
اس سے پہلے کبھی بھی بین الاقوامی برادری نے کسی ایک بحران کے لیے صرف ایک ہی دن میں اتنی بڑی رقم کی عطیات دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون کے۔ اس رقم کے ذریعے لاکھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے علاج معالجہ اور طبی دیکھ بھال مہیا کی جائے گی، اور پناہ گزینوں کو تعلیم اور ملازمتوں تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ ایک امدادی ادارہ امر فاؤنڈیشن اس پورے خطے میں لوگوں کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی فراہم کر رہا ہے۔ اس ادارے کی سربراہ ایما نکلسن نے عطیات دینے کے وعدوں کا خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی رہنماؤں کو اپنے وعدے لازماً پورے کرنے چاہیے۔ ان کے الفاظ،
Last year, 35% of the pledges were forthcoming. And of course, there's always not just forthcoming expenditure, there's the handing over of the funding, and on top of that, there's the actual expenditure of the money.
پچھلے سال جتنی رقم کے عطیات دینے کے وعدے کیے گئے تھے، ان کا محض 35% ہی حاصل ہو سکا۔ اور بلا شبہ، اس سلسلے میں ہمیشہ صرف آئندہ کے اخراجات ہی شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان رقوم کی سپردگی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملنے والی رقم کا اصل مصرف بھی ہوتا ہے، اور پھر اس قطار کے کہیں آخر میں وہ بچے ہیں جو شام اور پورے علاقے میں اپنے لیے تعلیم کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایما نکلسن کے۔ شام کے ہمسایہ ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کو روزگار کے زیادہ مواقع مہیا کرنے کے لیے ان پر اپنی معیشتوں کے دروازے کھول دیں گے، جنہیں $40 ارب کے قرضے دیے گئے ہیں اور ان کے لیے یورپی منڈیاں کھول دی گئی ہیں۔ لندن میں عطیات دہندگان کی کانفرنس میں ملنے والی نیک توقعات، جنیوا میں شام کی متحارب پارٹیوں کے درمیان مذاکرات میں آنے والے تعطل کی وجہ سے ماند پڑ گئیں۔ لڑائیوں میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے فائر بندی کی کوئی بھی مبہم امید دم توڑ چکی ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کی فورسز نے، جنہیں روسی فضائیہ اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کی مدد حاصل ہے، باغیوں کے لیے حلب میں رسدوں کی فراہمی کے راستے منقطع کر دیے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 70,000 پناہ گزین اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کی سرحد کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ ماسکو نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ حلب کو حکومت کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے مداخلت کے جواز ڈھونڈ رہا ہے۔ انقرہ کی جانب سے اس الزام کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ناسا 100 فٹ یعنی 30 میٹر طویل سیارچے پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو اگلے ماہ زمین کے پاس سے گزرنے والا ہے۔ تاہم زمین سے ٹکرا جانے کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بات جمعے کے روز امریکی خلائی ادارے ناسا نے بتائی ہے۔ اس کا پہلی بار مشاہدہ سن 2013 میں کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا کے پاسادینا کے علاقے میں ناسا کی قائم کردہ لیبارٹری کے سائنسدانوں کے مطابق، یہ سیارچہ 5 مارچ کو زمین سے 11,000 میل کے قریبی فاصلے سے گزرے گا۔ سن 2013 میں زمین کے قریب سے گزرتے ہوئے سیارچہ صرف 3 روز تک دکھائی دیا تھا، جس کے بعد وہ دن کے وقت کے افق کے حوالے ہو گیا تھا، جس کے باعث اس پر نگاہ رکھنا دشوار تھا۔ ایک بیان میں ناسا کے کرہ ارض کے قریب اشیاء کے مطالعے پر مامور دفتر کے منتظم پال شوداس کا کہنا ہے کہ یہ پیشگوئی کرنا کہ اسے کس زاویے پر تلاش کیا جائے ممکن نہیں ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ 28 ستمبر 2017 میں یہ سیارچہ اگلی بار زمین کے قریب سے گزرے گا، لیکن اس کے زمین سے ٹکرانے کا ایک کے مقابلے میں 25 کروڑواں امکان ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سیارچہ اس سیارچے سے سائز میں 2 گنا بڑا ہے، جو سن 2013 میں روس کے شہر شیلیابنسک میں دھماکے سے تباہ ہوا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے جس سے 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اگر سن 2013 TX-68 کی سائز کا سیارچہ زمین کے محور میں گزرتے ہوئے پھٹ جائے تو ناسا کے اندازوں کے مطابق یہ شیلیابنسک میں ہونے والے دھماکے سے دگنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو حال ہی میں چین میں یورپی شہریوں سمیت ایسے افراد کی تعداد میں اضافے پر تشویش ہے جو اکثر اوقات کسی مقدمے سے قبل یا کسی الزام کے اعلان سے پہلے سرکاری میڈیا پر مبینہ جرائم پر جبری اقبال جرم کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے کچھ افراد کو بروقت قانونی یا سفارتی نمائندگی فراہم نہیں کی گئی، اور ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جب غیر ملکی شہریوں کو بظاہر ان کی مرضی کے بغیر اور قانونی ضابطوں سے ماورا طریقوں سے مرکزی چین لایا گیا۔ حال ہی میں جو زیر حراست افراد چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن یا سی سی ٹی وی پر اقبال جرم پر مبنی پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیوز میں ظاہر ہوئے ہیں، ان میں ہانگ کانگ میں مقیم مائٹی کرنٹ میڈیا اور کازوے بے بکس کے پبلشر گوئے منہائی شامل ہیں۔ سویڈن کے شہری گوئے تھائی لینڈ سے لاپتہ ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے۔ ٹی وی پر مسٹر گوئے کو دکھائے جانے کے 3 دن بعد سویڈن کے ایک اور شہری اور چین میں مقیم انسانی حقوق کے ایک کارکن پیٹر ڈالن مبینہ طور پر چینی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر معافی مانگتے ہوئے سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے۔ مسٹر ڈالن نے انسانی حقوق کے وکلا اور دوسرے سرگرم کارکنوں کو تربیت دینے میں مدد کے لیے چائنیز ارجنٹ ایکشن ورکنگ گروپ قائم کیا تھا، اور چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی جنہوا کی جانب سے ان پر عام لوگوں کو حکومت کی مخالفت پر ابھارنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز ایشیا پیسیفک کے ترجمان بینجمن اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم جبری اقبال جرم کے ان واقعات کی تشہیر پر سخت برہم ہے جن کی خبریت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن ہوا اور سی سی ٹی وی عوامی مفاد کے لیے آزادانہ طور پر پیش کی گئی خبروں کے لیے خطرے کی ایک علامت ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے پریس فریڈم انڈیکس میں چین 180 ملکوں میں 176 نمبر پر آتا ہے۔ کونمش چینی صحافی گاؤ یو بھی مبینہ طور پر سرکاری رازوں کو بیرون ملک افشا کرنے پر جیل میں ڈالے جانے سے قبل نام نہاد اقبال جرم کرتے ہوئے سی سی ٹی وی پر دکھائی دی تھی۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ چینی عہدیداروں کی جانب سے اپنے بیٹے کو دی جانے والی دھمکی کے بعد ان سے جبری طور پر اقبال جرم کرایا گیا۔ سن 2015 میں انہیں 7 قید کی سزا سنائی گئی جسے اپیل کے بعد گھٹا کر 5 کر دیا گیا۔ اس وقت وہ طبی وجوہات کی بنا پر جیل سے باہر اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ دوسرے جن افراد کو کیمروں کے سامنے لا کر جبرن اقبال جرم کرایا گیا ان میں شنگ نان فو، چین ینگ زادو اور چارلس شوئے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ یہ اقدامات قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک معاشرہ ہونے کے چینی دعوے کو زک پہنچاتے ہیں اور انسانی حقوق کے بارے میں چین کے وعدوں کے برعکس ہیں، اور ایک مزید شفاف اور مؤثر نظام انصاف تشکیل دینے کی اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ صحت کے لیے مچھلیوں کو خوراک کا حصہ بنانے کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ مچھلیوں میں جو وٹامنز اور دوسرے اجزاء ہوتے ہیں وہ انسان کو دل کی بیماریوں اور فالج کے حملوں سے تحفظ دینے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی طبی ماہرین کے مطابق دماغ کے نشوونما میں بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جیسیکا برنن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ مچھلیوں کے استعمال سے بعض افراد میں الزائمر کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مچھلیوں میں اومیگا 3 کے اجزاء ہوتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے مفید بتائے جاتے ہیں۔ بہت سے مطالعوں کی روشنی میں ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلیوں کے استعمال سے نسیاں یعنی بھولنے کی بیماری کو روکنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مچھلیوں میں پارے کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے جس سے بھولنے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ شکاگو میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں تحقیق کرنے والوں نے وفات پائے جانے والے 286 افراد کے دماغ کے نمونے حاصل کر کے ان کی جانچ کی اور یہ پتہ چلایا کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ مچھلیوں کا استعمال کیا تھا ان کے جسم میں مرکری یعنی پارے کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ تاہم مطالعے میں یہ بات خاص طور پر سامنے آئی کہ اگر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ مچھلی کا استعمال کیا جائے تو اس سے عمر رسیدہ لوگوں کو الزائمر سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین کو یہ پتہ لگا کہ پارے کی سطح بلند ہونے سے دماغی صلاحیت بہت کم واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کا سبب دماغ کے خلیوں میں پروٹین کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے تحقیق کے دوران یہ بھی پتہ چلایا کہ ایسے افراد جو باقاعدگی سے مچھلی کھاتے ہیں ان کے دماغ میں ایسی بہت کم تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں جن کا تعلق الزائمر یا بھولنے کی کسی اور بیماری سے بتایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا تعلق بعض عمر رسیدہ مریضوں میں ایک خاص قسم کی جین سے تھا جسے APOE4 کہا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں الزائمر لاحق ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ درپیش تھا۔ ایسے مریضوں میں کولیسٹرول کی سطح بہت بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں ایسے ذرات جمع ہو سکتے ہیں جو الزائمر کے مرض میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ الزائمر ایک خوفناک بیماری ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ زندگی کے معمولات میں تبدیلی اس سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس بارے میں مطالعاتی رپورٹ امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے رسالے میں شائع ہوئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام لائف ان امریکہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ریاستی ادارے پہلے سے معلوم آفات سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور از خود شہری کیا کرتے ہیں کہ حوادث کی صورت میں جان و مال کو بچایا جا سکے۔ امریکہ میں انٹرنیٹ، ویب سائٹس اور کمیونیکیشنز کے دیگر چینلز شہریوں کو بر وقت باور کراتے ہیں کہ وہ اپنا گو بیگ تیار رکھیں۔ گو بیگ سے مراد ایک ایسا تھیلا ہے جس میں ہنگامی حالات کے پیش نظر ایسا سامان پیشگی ڈال کر رکھ لیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں اس بیگ تک فوری رسائی ہو اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا جا سکے، اور پھر اس بیگ میں موجود سامان سے آئندہ کئی گھنٹے گزارے جا سکیں۔ آندھی و طوفان کی صورت میں امریکہ میں عموماً سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات گھر پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی ایمرجنسی میں شہریوں کو گو بیگ کے لیے کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اپنے موبائل فون اور دیگر بیٹریز پر چلنے والے آلات چارج کر لیں، اپنا کار چارجر بھی سنبھال کر رکھ لیں یا خرید لیں۔ دیگر جو سامان اس گو بیگ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: وسل یعنی ایک سیٹی، ڈسک ماسک، جیبی چاقو، نقد رقم اور وہ بھی چھوٹے نوٹوں میں، جوتوں اور کپڑوں کا ایک اضافی سیٹ اور گرم ٹوپی، مقامی نقشہ، پانی اور خشک خوراک جو کئی دن تک کام آ سکے، کاغذ، مارکر اور سکاچ ٹیپ، گھر کے افراد کی کچھ تصاویر کہ ایمرجنسی کی صورت میں شناخت یقینی ہو سکے، ان افراد کے ٹیلی فون نمبر جنہیں آپ کے بارے میں اطلاع دی جا سکے، ایسی ادویات جو مستقل خوراک کا حصہ ہوں، ایسا پرچہ جو بتاتا ہو کہ کن ادویات سے آپ کو الرجی ہے، ہیلتھ انشورنس اور شناختی کارڈ کی کاپی، فرسٹ ایڈ سپلائی، ڈاکٹر کا نسخہ اور نظر کی عینک بشرطے ضرورت، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ، اپنی گاڑی اور گھر کی چابیوں کا اضافی سیٹ۔ جی سامعین، یہ تھی ایک فہرست جو گو بیگ کے لیے شہریوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ یہ تھی ایک جھلک امریکی زندگی سے، خاص طور پر جب زندگی ہنگامی حالت سے دوچار ہونے کا امکان ہو۔ ویسے یہ تدابیر صرف امریکی شہریوں کے لیے نہیں دنیا کے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے ایمرجنسی میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسد حسن، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that is causing
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر مارٹی خرسیاس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔